الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ولایت اور دوستی کا ایک راستہ تو تقویٰ کو بیان فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جو انعام ہے یہ کس پر؟ دو چیزوں پر ہے، ایمان، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان پر اور تقویٰ پر. ایمان تو ہم سب کے پاس ہے، تقویٰ کی ہم سب کو ضرورت، تو ایمان اور تقویٰ پر اللہ تعالیٰ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا انعام رکھا ہے، انعام بیان فرمایا ہے. لیکن یہ ایک جگہ نہیں ہے، اس لیے آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو متبادل راستے بھی بتاتا ہوں. تقویٰ کے علاوہ ولایت کے حصول کے اور بھی راستے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو قرآن سے ثابت کروں گا. کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی تقویٰ سے ولایت حاصل نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے چند اور جگہ، متبادل جگہ بتا دی کہ دیکھو بھائی، تقویٰ سے کام نہیں بنتا تو یہ لو، یہ والی کھڑکی بھی موجود ہے، یہ دروازہ بھی موجود ہے، اس دروازے سے آ جاؤ، فلاں دروازہ موجود ہے، فلاں کھڑکی موجود ہے، وہاں سے تمہیں ٹکٹ مل جائے گا ولایت اور دوستی کا، تو وہاں سے آ جاؤ. وہ دروازے اور وہ کھڑکیاں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ ہم سب جگہ اپنی زور آزمائی کریں، کہیں نہ کہیں تو ہمارا کام بن ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں تو کام بن جائے گا. سب جگہ ہم کوشش کریں، اپنا قسمت اپنی آزمائیں. دیکھیے، حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے بارے میں کیا فرمایا؟ من صام رمضان، ایک ہی الفاظ ہے، ایک ہی قسم کے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ماتا ون من صام، یا من قام، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور تیسرا فرمایا، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دیکھیے الفاظ وہی آ رہے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ تین دروازے بتا دیے، پہلا دروازہ روزہ، یہ تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ صحیح طرح رکھو. لیکن روزہ صحیح طرح رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ نگاہوں کی بھی حفاظت ہو، دل کی بھی حفاظت ہو، کانوں کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، ہاتھوں کی بھی حفاظت، پیروں کی بھی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ، دل دماغ کی حفاظت، اس کے ساتھ روزہ رکھا جائے، آسان نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو متبادل راستے بتائے کہ دو، ایک گھبراؤ نہیں، کبھی گھبرا جاؤ کہ روزہ رکھو پھر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور بھوک پیاس بھی برداشت کرو. دو متبادل راستے اور بتا دیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں پوری تراویح اس نے پڑھی ہو، ایمان کی امید، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید، ایمان تو ہے ہمارے پاس، ثواب کی امید اور رکھ لیں کہ اللہ اس پر مجھے اجر دیں گے، بس اس کے ساتھ روزہ رکھا جائے. اگر روزہ پوری طرح روزے کے پرچے میں کامیابی حاصل نہ ہو تو دوسرا پرچہ وہ تراویح کا ہے. اگر ہم تراویح پورا ہم نے قرآن سنا ہو کھڑے ہو کر اچھے طریقے سے اہتمام سے وقت پر پہنچ گئے اور تراویح ہمیں پوری مل گئی تو حضور نے فرمایا اس کے بھی تمام پچھلے انعام وہی ملے گا. انعام وہی ہے جو روزے پر، روزے کو اچھی طرح رکھنے پر جو انعام ہے نا، تقوی پر، تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے پر وہی انعام یہاں پہ بھی مل رہا ہے. تو تراویح پڑھ لو اچھی طرح، چلو بھائی تقوی سے روزہ نہیں رکھ پا رہے، تراویح اچھی طرح پڑھ لو، اس پر بھی وہ انعام مل جائے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اچھا بھائی جو روزے میں بھی کامیاب نہیں ہوا، تراویح بھی صحیح طرح اس کی نہیں ہو سکی، اب تیسرا راستہ حضور فرما رہے ہیں، چلو بھائی ایسا کرو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں تم تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا کرو. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھیے الفاظ وہی آ رہے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه. تو حضور ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی تو اپنی امت پر ماں سے باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. اچھا میرے امتی تمہارا روزے سے کام نہیں بنا، تم یہاں سے آ جاؤ تراویح سے کام بنوا لو، وہی کام بن جائے گا، وہی انعام مل جائے گا. اچھا بھائی تراویح میں بھی کمی رہ گئی، روزے میں بھی کمی رہ گئی، روزہ بھی تقویٰ کے ساتھ نہیں ہو سکا، تراویح بھی آگے پیچھے ہو گئی، تو اب آخری جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جب رمضان کے ختم ہونے کا وقت قریب ہے، تو تم ایسا کرو کہ لیلۃ وہ ساری راتوں میں بھی نہیں، صرف طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27, 29 پانچ راتیں. یہاں آسان پرچہ ہے نا بھائی، تمام کی تمام 10 راتوں میں یا 9 راتوں میں نہیں فرما رہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرما رہے ہیں کچھ اللہ اللہ زیادہ کر لو ان پانچ راتوں میں، طاق راتوں میں، تو اس پر بھی تمہیں وہی مل جائے گا. غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے. اور چلیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کہتے ہیں 12 بجے کے بعد سے جب آدمی گھر پہنچے، رات گئے پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو، بیوی بچوں سے بات بات کر لے، اب رات کے 12 بجے اب کھڑا ہو مصلی پر اور کچھ اللہ اللہ کر لے یا تسبیح پڑھ لے یا تلاوت کر لے، اس کو سمجھتے ہیں. یہ سمجھنا بھی غلط ہے. رات کا آغاز ہو جاتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد سے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو گئی. اگر کسی نے ان راتوں میں مغرب سے عشاء کا وقت فارغ کر لیا، مغرب سے عشاء، اور اس نے تو اور کچھ اللہ اللہ کر لیا، تو یہ بھی عبادت ہو گئی، رات کی عبادت ہو گئی، حاصل ہو گئی. کوئی نہیں کہہ سکتا، جائے کسی مفتی حضرات سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے رات کی عبادت نہیں کی. رات شروع ہی ہو جاتی ہے سورج ڈوبتے ہی، تو مغرب سے شام فارغ کر لیں. یہ جتنی مبارک راتیں آتی ہیں نا، اور بھی جیسے شعبان کی رات ہے، ان راتوں میں ہم راتوں کو اب جاگنا وہ قوتیں بھی نہیں رہی. مغرب سے عشاء کا وقت بہترین وقت ہے، آپ اس کو فارغ کر لیں، بس مسجد میں رہ لیں یا گھر میں کچھ اللہ اللہ کر لیجئے، آپ کی اس رات کی عبادت ہو گئی، آپ محروم نہیں رہے. کتنا آسان راستہ ہے. تو انعام وہی مل رہا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه. ایسے ہی بیعینی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی دوستی کے حصول کے راستے کے لیے تقویٰ کو خاص نہیں فرمایا. یاد رکھیے گا، تقویٰ کو خاص نہیں فرمایا، اگرچہ کہ ان راستوں سے بھی ہم تقویٰ کو حاصل کر ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن کوئی تقویٰ سے نہیں پہنچ پا رہا اللہ تک، تو اور متبادل راستے بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو ایک تو یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو جیسے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ میری درخواست ہے آپ سے. جیسے اس حدیث میں غفر له ما تقدم من ذنبه کو ذہن میں رکھا آپ نے، تینوں جگہ یہی آیا، اب ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ انعام ملتا ہے اولیاء اللہ کو، دوستوں کو، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پر یہ انعام مل رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا، تقوی کے اوپر، ایمان اور تقوی پر. تو ایمان تو ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، تقوی پر مل رہا ہے، تقوی پر. اب اگر کوئی تقوی سے اپنی دل کی حرام خواہشات کا خون نہیں کر رہا، نفس اور شیطان سے وہ جنگ لڑنے میں ناکام ہے، گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، تقوی اس کو حاصل ہی نہیں ہو رہا، اور وہ جیسا بننا چاہتا ہے ویسا بن نہیں پا رہا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں جیسا بننا چاہتا ہوں ویسا بن نہیں پا رہا. حضرت نے فرمایا وہ دن ماتم کا دن ہوگا، ماتم کا دن، جس دن تم اپنی خواہش کے مطابق، تمہاری حالت تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے. انہوں نے خط یہ لکھا تھا، مفہوم اس کا یہ تھا کہ حضرت میری حالت ویسی نہیں ہو پا رہی جیسی میں چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ دن ماتم کا دن ہوگا جس دن تمہاری حالت تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے. یہ تو حضرت کا ملفوظ ہے اور حضرت کا جواب ہے. تشریح سن لیجئے، حضرت اپنے بزرگوں کی برکت سے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں اب آپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اشکال ہو رہا ہوگا نا کہ یہ ایسا کیوں فرمایا حضرت نے. بھئی ایک آدمی چاہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ والا بنوں، اب میری حالت ایسی ہو جائے کہ میں اللہ والا بن جاؤں تو یہ تو آج خوشی کی بات ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں یہ ماتم کا دن ہوگا. وہ دن ماتم کا دن ہوگا جب تمہاری حالت تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے. اب سنیے ذرا اس کو، دیکھیے اگر کسی شخص کی حالت اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے، جیسے وہ چاہتا تھا ویسے بن گیا، تو فوراً اس کے دل میں آئے گا آج تو میں جیسا چاہتا تھا اب میں ویسا بن گیا. تو حضرت کا ہی ملفوظ ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھڑی آدمی اپنی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں برا ہو جاتا ہے، اور جس گھڑی آدمی اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے. تو جس دن ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق ہو گئی، اس دن وہ دن ہوگا جب ہم عجب میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ آج تو ہم ویسے بن گئے جیسے بننا چاہیے تھا. یہی ہماری تباہی کی بنیاد ہے. یہ جو ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو رہی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں سے گرے رہیں گے. ہماری حالت ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو پا رہی نا، اس کی وجہ سے ہمیں ایک نعمت یہ ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں میں خود ہی گرے ہوئے ہیں، اور اپنی نگاہوں میں جو گرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے، جو اپنی نگاہوں میں برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت نے فرمایا وہ دن ماتم کا دن ہوگا جس دن تمہاری حالت تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے. بس جیسے ہو ویسے رہو، اور کوشش کرتے رہو بننے کی، کوشش میں لگے رہو. اندر ہی راہ می تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. مولانا روم عجیب آدمی ہے، کیا پورا تصوف اس شعر میں سمو دیا، پورا تصوف اس شعر میں آ گیا. خلاصہ اگر کوئی کہے تو یہی ہے، اندر ہی راہ می تراشو می خراش. دیکھو بھائی راستہ یہ ہے، مولانا روم فرما رہے راستہ یہ ایسا ہے اللہ والوں سے تعلق کے بعد، کہ تراش خراش میں لگے رہو، تراش خراش میں لگے رہو. آج تم نے اپنے شیخ کو خط لکھا، عجوب آ گیا تھا، عجوب کا جواب آ گیا، اس کا حل آ گیا، اس کو فائدہ ہو گیا، عجوب کو فائدہ ہو گیا، تو اب دوسری بیماری کوئی آ گئی، بد نظری کی آ گئی، وہ اس نے سر اٹھا لیا. اب پھر شیخ کو خط لکھا گیا، حضرت بد نظری کی کئی شکایت ہے. حضرت نے پھر جواب لکھا تو آپ کو پھر ایک اور وہ بیماری حب جاہ کی شکایت پیدا ہوئی، اس کا علاج کروایا تو پھر کچھ اور. بس یہ تراش خراش میں لگے رہو، تراش خراش، تراش خراش. اندنی را می تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. آخر دم تک ایک لمحے بھی تم فارغ مت رہو، تراش تراش میں لگے رہو، بنانے کی، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش میں رہو. بس یہ راستہ ایسا ہے، یہی ہوتا رہے گا. ہم یہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہم بس بن جائیں اللہ والے، تین چار سال میں بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بس تراش تراش میں آپ لگے رہیے، یہی کامیابی کی کنجی ہے، یہی کامیابی ہے. لگے رہیے، کوشش کرتے رہیے، بس کوشش کریں گے ایک بیماری پہ قابو پائیں گے دوسری سر اٹھائے گی، دوسری پہ قابو پائیں گے کوئی اور تیسری سر اٹھائے گی، اس پہ قابو پائیں گے چوتھی سر اٹھائے گی، اور چوتھی پہ اٹھایا تو وہی پہلی والی دوبارہ لوٹ آئی. کیا آپ کو نزلہ نہیں ہوتا بار بار لوٹ لوٹ کر؟ کیا آپ کو بخار نہیں ہوتا لوٹ لوٹ کر بار بار؟ کیا آپ کو ہر سردی میں کھانسی نہیں ہو جاتی؟ تو ایسے ہی بار بار تکبر بھی آ جائے گا، لوٹ کر عجب بھی آ جائے گا، اس پہ قابو پایا پھر بعد میں چار پانچ سال بعد پھر آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی اس پہ قابو پایا چار پانچ سال بعد یا ایک مہینے بعد پھر آ سکتی ہے. بس تراش تراش میں لگے رہیے، علاج کرواتے رہیے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے. اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے اس راستے میں. ہاں یہ ناکامی ہے کہ نفس اور شیطان کے آگے ہتھیار ہی ڈال دیے، کوشش ہی نہیں کرتا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. بس جب دل ہی، یہ بھی خواجہ صاحب کا ہی شعر ہے، اب خواجہ صاحب کا ایک اور پھڑکتا ہوا شعر سنیے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، ہم نے دل لگا لیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے، دل لگایا، یہ دل لگی کی ہے ہم نے اللہ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے دل لگی کی ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ ہماری دل لگی، اللہ سے ہم نے دل لگا لیا ہے. تو جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، سو بار اگر روٹھیں سو بار منانا ہے. بس سو بار ہم سے گناہ ہو جائے، یعنی اللہ روٹھ جائے ہم سے، تو سو بار منا لیں ہم ان کو، ختم ہوگی بات. تو بس کوشش میں ہم لگے رہیں، یہی یہی کامیابی ہے. تو اندری راہ می تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، یہی خلاصہ ہے تصوف کا. تو ایک تو دروازہ تقویٰ کا ہے، پرچہ ذرا مشکل ہے لیکن اس کا راستہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، بارہا ہم نے سنا کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ کسی سچے اللہ والے سے تعلق قائم کیا جائے تو تقویٰ آ جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو یہی طریقہ ہے. ان اولیاء الا المتقون، تقویٰ حاصل ہوتا ہے تقویٰ والوں سے، جو اہل تقویٰ ہیں ان سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. برف ملتی ہے برف والوں سے، اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، یہ ملفوظ ہے حکیم حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا. مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، تقویٰ ملتا ہے تقویٰ والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. بس تو ایک راستہ تو یہ ہے تقویٰ، لیکن اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو دوسرا راستہ اور ہے، وہ بڑا عجیب راستہ ہے. وہ راستہ ایسا ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہے اور پھر بھی آپ متقین شمار ہوں. لیجیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ گناہ بھی آپ سے ہوتے رہیں آپ پھر بھی متقین شمار ہو جائیں. دیکھیے دوسرا راستہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑا، اسی لیے میں نے کہا یہ بہت عجیب راستہ ہے. اور وہ دوسرا راستہ ہے استغفار. دوسرا راستہ کون سا ہے؟ استغفار. غور سے سنیے گا، گناہ بھی ہوں گے، گناہ بھی کرتے رہیے مگر پھر بھی متقین شمار ہو. وہ کیسے؟ گناہوں کے بعد ساتھ ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لیجیے. دلیل سنیے کہ آپ کا شمار پھر بھی اولیاء اللہ میں ہو جائے گا، متقین میں ہو جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہوئے بھی استغفار کی برکت سے. تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہر تنگی پریشانی مصیبت آزمائش سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایگزٹ بنا دیتے ہیں. ایگزٹ ایگزٹ اور انٹرنس ہوتی ہے نا, تو انٹرنس تو اندر داخل ہونے کا راستہ, ایگزٹ باہر نکلنے کا راستہ. تو باہر نکلنے کا راستہ اللہ بناتے ہیں, یہ تقوی پر ہے نا انعام. یہ باہر نکلنے کا راستہ جو مل رہا ہے یہ تقوی پر مل رہا ہے یہاں پر اس آیت میں. اب سنیے حدیث شریف, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب. الفاظ پر اس ذرا غور رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا, تقوی پر جو انعام مل رہا ہے یا جعل له مخرجا, یہاں پر وہی انعام استغفار میں مل رہا ہے. وہاں گناہ سے بچ کر یہ انعام مل رہا ہے, یہاں گناہ کر کے مل رہا ہے مگر استغفار کے ساتھ. ایک شرط ہے استغفار, اس میں زبان ہی تو آپ کی ہلی نا. من لزم الاستغفار, لازم پکڑ لے, لازم لازم استغفار کو. جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یہ استغفار پر انعام ہے نا, وہاں تقوی پر مل رہا تھا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور آگے چلیے, ومن کل ہم فرجا, اور ہر غم سے کشادگی اللہ پیدا فرما دیتے ہیں استغفار کی برکت سے. ہر غم میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں استغفار کی برکت سے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم الہم الذی یذیب الانسان والغم لیس کذلک, ہم اس کو کہتے ہیں. ہم بھی ایک قسم کا غم ہی ہوتا ہے, ٹینشن یا ڈپریشن جو بھی آپ کہہ لیجئے, فکر تفکر, لیکن ہم ایسی چیز ہے جو انسان کو کھلا کے رکھ دیتا ہے. الہم الذی یذیب الانسان. میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مستشفی انصار غالباً نام ہے اس اسپتال کا, سرکاری اسپتال ہے, وہاں گیا. ایک ساتھی ہمارے بیمار ہو گئے تھے, ان کو لے کر گیا تھا, تو وہ تو ان کو تو ایمرجنسی میں لے گئے وہاں کے عملے والے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں احادیث لکھی ہوئی تھی وہ دیوار پر, میں وہ پڑھنے لگا, میں اس کا مطالعہ کرنے لگا. ایک حدیث پر میری نظریں جم گئی, وہ حدیث سنیے, من اراد باہل المدینۃ سوءا عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء. یہ ہے, یہاں یذیب ہے نا, یذیب کھلانا, یہاں کھلنے کا لفظ ہے اس حدیث میں, عذاب اللہ بلانے کا بھی لفظ ہے. جس شخص نے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, ارادہ برائی نہیں کی, ارادہ کیا, من اراد بآل المدینہ سوءا عذابہ اللہ, اللہ اس کو کھلا کر رکھ دے, کما یذوب الملح فی الماء, جیسے جیسے نمک پانی میں کھل کے رہ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ایسے اللہ اس کو کھلا کے رکھ دے, ختم کر کے رکھ دے. بہت بڑی بدعا ہے یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث بھی اہل مدینہ کی فضیلت ہے, اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی کرے, اس کے اوپر بھی یہ پکڑ ہے. بدعا کی زد میں تو آئے کیا ہو. تو الہم الذی یذیب الانسان, ہم وہ ہے جو انسان کو کھلا کے رکھ دے. والغم لیس کذلک, اور غم ایسا نہیں ہوتا, غم اس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے, اس میں آدمی کھلتا نہیں ہے, بالکل ہی دبلا ہو گیا, ہڈی اور کھال رہ گئی غم کی وجہ سے. ایسے غم کو جو کھلا کے رکھ دے اس کو ہم کہا جاتا ہے, اور غم میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی. ایک تکلیف ہوتی ہے دل میں, لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ آدمی بالکل گھل جائے, شوگر کا مریض ہو جائے یا اور کوئی بڑی بیماری لگ جائے. تو استغفار کی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم جو ایسا غم ہے جو وہ بھلا کے رکھتے آدمی کو، اللہ اس سے بھی نجات دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں، خوشحالی پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں لگے گا، یعنی جس کی وجہ سے ایسا غم جس کی وجہ سے آدمی گھل جائے بالکل، اس کی صحت برباد ہو جائے. اور آگے فرمایا، آگے الفاظ وہی قرآن کے موافق ہیں، وہاں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ الفاظ تقویٰ پر ہیں، یہاں پر استغفار پر ہیں، وہاں گناہوں سے بچنے پر انعام ہے، یہاں گناہ کر کے انعام مل رہا ہے لیکن استغفار کے ساتھ. یہاں پر ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا 300 افراد کا، 300 صحابہ اس میں شامل تھے، کھانے پینے کا سامان ختم ہوا، یہاں تک نوبت آئی کہ ایک ایک کھجور سب کے حصے میں آئی، ایک دن کے لیے، پورے دن کے لیے وہ کھجوریں بھی ختم ہوئی. پھر گٹلی دی گئی، گٹلی دی جاتی تھی، گٹلی اس کو چوستے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت گٹلی میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا، پورا دن گٹلی چوسنے سے آپ بس گٹلی چوستے تھے. فرمایا ارے میاں، اس ایک گٹلی کی قدر بھی اس وقت پتہ چلی جب یہ بھی نہ رہی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندر سے ایک مچھلی بھیج دی، امبر، اس اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی آنکھ سے جو آنکھ کا جو گڑا تھا نا، صرف آنکھ کا، اس کے اندر 13 آدمی اتر گئے، 13 صحابہ اس آنکھ کا جو گڑا تھا پیالے نما اس کے اندر اترے، اور وہ نیچے سے نظر نہیں آ رہے تھے، نیچے سے اگر کوئی دیکھتا تو نظر نہیں آ رہے تھے. اور صحابہ نے اس کی ایک پسلی لی، پسلی، وہ پسلی اتنی بڑی تھی کہ اس کو یوں رکھا گیا زمین پر ایسے کمان کی طرح، اور سب سے اونچا اونٹ جو لشکر کا تھا اس کو لیا، اور سب سے اونچے قد کے صحابی ان کو اس پر بٹھایا، اور پھر اس پسلی کے نیچے سے اندر سے گزارا گیا تو ان کا سر اس پسلی پہ نہیں لگا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی مچھلی ہوگی. اس کا گوشت کھایا صحابہ نے، اس کا گوشت کھایا، اس کا تیل، اس کا گوشت، یہاں تک کہ صحابہ کے وزن بڑھ گئے. اور حضور کو آ کر جب بتایا، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارا بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق تھا، لاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، یہ برکت والا رزق ہے. حضور نے بھی کھایا اس امبر کے گوشت کو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وَرَزَقَهُم مِّن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، مگر صحابہ کو تقویٰ پر مل رہا ہے، ہم کو استغفار میں مل جائے گا ان شاء اللہ. وَرَزَقَهُم مِّن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو گناہوں سے بچنے پر ملا، ہمیں گناہ کر کے ملے گا انشاءاللہ لیکن استغفار کرتے رہے. بس یہ شرط ہے کہ لازم استغفار کو لازم پکڑیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. آج 8 بجے ہے نا نماز. ہاں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی تو آپ کچھ علاج بتا دیجئے. فرمایا استغفار کرو. کوئی آیا، اس نے کہا حضرت نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیجئے. فرمایا استغفار کرو. کاروبار کی شکایت کی، کہا کہ تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو. کھیتی باڑی کی شکایت کی، خشک سالی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو. کسی نے کہہ دیا حضرت یہ آپ ہر علاج آپ استغفار فرما رہے ہیں، استغفار استغفار. فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں ارے میری قوم کے لوگوں استغفار کرو، اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو گے تو بارشیں نازل ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اللہ بڑھوتری دیں گے، اضافہ کریں گے مالوں میں. وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے دیں گے بیٹے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات کو، کھیتوں کو ہرا بھرا رکھیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہروں کو بہتا رکھیں گے، دریاؤں کو بہتا رکھیں گے، خشکاری نہیں ہوگی. ایک انعام جو آخرت کا ہے نا وہ پہلے بیان فرما دیا انہو کان غفارا استغفار پر، باقی یہ تمام انعام دنیا کے ہیں، دنیا مل رہی ہے دنیا دنیا استغفار پر. اب اندازہ تو لگائیں انہو کان غفارا، یہ آخرت کا معاملہ طے ہو گیا فوراً، اللہ تعالیٰ لو بھائی یہ آخرت کا تو معاملہ حل ہو گیا استغفار پر. اب آئی تمہاری رہی تمہاری دنیا جس میں ابھی تمہیں بقیہ زندگی گزارنی ہے، لو سنو اس پر استغفار کرتے رہو پھر دیکھو کیا ملتا ہے. بارشیں بھی وقت پہ اتریں گی نازل ہوں گی، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم چاہتے ہو مال بھی ہمارا بڑھتا رہے تو ویمددکم باموال، مال میں بھی اضافہ ہوگا. تم چاہتے ہو بیٹے پیدا ہو وہ بنین، بیٹے بھی پیدا ہو اللہ تمہیں بیٹے بھی دیں گے. وہ میں اس دفعہ جب حج پر تھا تو ایک عالم نے بتایا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے جو عالم تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست کے یہاں نرینا اولاد نہیں ہوتی تھی، لڑکا نہیں ہوتا تھا. میں نے ان سے کہا بھائی کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ تمہاری بیوی اور تم استغفار پڑھو، تسبیح پڑھ لو استغفار. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے بیٹا دے دیا. فرمایا میں نے یہ سوچ کر بتایا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا استغفار پہ بیٹے دینے کا، اب کسی کو اللہ دینا ہی نہ چاہتے ہو ایک بات الگ ہے، اس کو استغفار پر بھی نہیں ملے گا، لیکن عام حالات میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر ملے گا. جس کے یہاں نہ ہو اس پر بھی راضی رہے کہ اللہ ہم اس پر بھی راضی ہیں ہم تو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے یہاں اولاد نہ ہو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کو میری نسل میں ہی مقصود تھا، بس سبحان اللہ، اللہ کو میری نسل میں ہی مقصود تھا. کیا بات ہے، کیسے پیارے الفاظ ہیں، اس سے اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوگا یہ سوچنے سے. تو فرمایا یہ سارے انعام استغفار پہ مل رہے ہیں، اس لیے میں نے استغفار بتایا کہ استغفار کرو استغفار کرو. تو یہ دوسرا راستہ کون سا ہے، استغفار. ہم سے گناہ ہوتے رہے بھائی استغفار نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں استغفار. ہاں الف پر بھی زبر ہے اور تا، الف پہ بھی زیر ہے، الف کے نیچے اور تا کے نیچے بھی زیر، استغفار. ہاں استغفار نہیں ہے. دیکھو یہ مولوی بتائے گا، یہ بات بھی مولوی بتائے گا. لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح طرح. تو یہ دوسرا راستہ استغفار کا ہے، اس سے بھی گناہ کر کے لیکن ایک شرط کہ استغفار ہم کرتے رہے، اس کو لازم پکڑ لیں تو انشاءاللہ ولایت اور دوستی پکی. یہ دو راستے ہو گئے، ایک تقویٰ والا جو ذرا مشکل پرچہ ہے، یہ انتہائی آسان ہے استغفار کا. اس میں تھوڑی سی ہمیں زبان ہلانی ہے اور روزانہ ہلانی ہے اور روزانہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم قبلہ رخ ہو کر اور مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر اور وضو کے ساتھ اور تسبیح سنبھال کر، ایسے یہ بھی پابندی نہیں. آپ چلتے پھرتے پڑھ لیجئے، آپ بے وضو ہو تب بھی پڑھ لیجئے، کتنی رعایت ہے، بس پڑھیے اور کیا چاہیے آپ کو. اور تیسرا راستہ ہے، چلیے جی ہم اس میں بھی ناکام ہیں، استغفار بھی ہم کا پابندی سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو تیسرا راستہ اور ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لو بھائی یہ بھی پرچہ آسان ہے، آپ کچھ خرچ کر دیا کیجئے دوستوں پر اور والدین پہ اور اپنے رشتہ داروں پر، اپنے بیوی بچوں پر، ان کا حق زیادہ ہے، جو گھر والے جو اعزاز اقرب ہیں اور دوست احباب بھی ہیں ان پر بھی خرچ کر دیجئے اللہ کے راستے میں، کچھ اللہ کے لیے کچھ دیجئے، تحفے تحائف دے دیجئے، صدقہ خیرات دے دیجئے، کہیں مسجد بن رہی ہے وہاں دے دیجئے، تو بس خرچ کیجئے. انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، نفق ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا وہاں سعودی عرب میں نفق لکھا ہوتا ہے، نفق. نفق کو نفق کہتے اس لیے کہ اس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے داخل ہو ادھر سرا بھی کھلا ہوا ہے یہ بھی کھلا ہوا ہے، تو ایسی انفاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جیب کھلی رکھیں، ادھر سے ڈالیں ادھر سے نکالتے بھی رہیں، خرچ کرتے رہیں، انفاق. اب سنیے آیت سنیے، ثابت کر رہا ہوں میں اس کو دلائل سے. جو شخص نہ تقویٰ میں کامیاب ہوا نہ استغفار کی پابندی نہ ہو سکی اس سے، اب ایک اور دروازہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تم خرچ کرو، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو، کب فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تنگ دستی کے دور میں، اور وہ ایسی تنگ دستی، فرمایا میرے اور بلال کے اوپر ایک مہینہ ایسا گزرا ہے کہ ہم دونوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے اتنے رزق کے، اتنے کھانے پینے کے، ما یواری ابت بلال، جس کو بلال کا بغل اپنے اندر چھپا لے، بغل کے اندر ایک چیز چھپ جائے اور نظر نہ آ رہی ہو، آپ بتائیں کتنی ہوگی، بس ہمارے پاس اتنا ہی کھانے کو ہوتا تھا، ایک مہینہ ہم نے ایسا گزارا ہے میں نے اور بلال نے، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں بلال خرچ کرو، عرش والے سے کمی کیے جانے کا خوف نہ کرو. اچھا بھائی میں ایک آیت بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ جب بھی پیسے جیب سے نکل رہے ہوں، بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں اور مکھی چوس بھی ہوتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، ان کو مکھی چوس کہا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں پتا ہے مکھی چوس کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک کنجوس کے کھانے میں وہ کھانا کھا رہا تھا، مکھی آ گئی، وہ بیٹھی شوربا وغیرہ، اس نے اس کو چوسا تو اڑنے لگی، اس نے جھٹ سے اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ شوربا لے کے اڑ رہی ہے. پھر اس نے چوسا، جو شوربا اس کے پاؤں پر یا پروں پہ لگ گیا تھا اس کو چوس کے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو وہیں سے یہ پتا چلا کہ کنجوس مکھی چوس، یعنی اتنا کنجوس جو کہ مکھی چوس ہو. ایک کنجوس کا ملازم اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، کسی کام سے وہ ساتھ ساتھ رکھتا تھا، مگر خود کھاتا پیتا خوب تھا، ادھر ادھر جاتا تھا تو خوب کھاتا تھا، اس کو کچھ نہیں دیتا تھا. ایک دن اس کی بھوک سے بہت برا حال تھا اس کا، تو اس نے چنے خرید کے وہ خود معمول کے مطابق خود ہی کھا رہا، اس کو پوچھا بھی نہیں اس نے. حدیث میں آتا ہے اسفلاح وما ملکت ایمانکم، آخری نصیحت جو ہے نا، جب الفاظ آپ کے پورے نکل بھی نہیں رہتے، حضرت علی نے کان لگائے ہونٹوں سے تو یہ الفاظ سنے حضرت علی نے، اسفلاح وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں کا خیال. اور غلام اب آج کے مفہوم میں آپ کے ملازم، آپ کے ماتحت، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ملازم، آپ کا عملہ، یہ اس میں داخل ہے، اس کے مفہوم میں. دیکھو نماز اور یہ اپنے نیچے کے لوگ جو تمہارے نیچے آتے ہیں، تمہارے تحت ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی دین اور دنیا کی فکر کرنا، یہ مراد ہے. تو اس نے وہ معمول کے مطابق چنے کھا رہا تھا، اس کو پوچھا بھی نہیں اس نے. تو کھاتے کھاتے ایک چنا گر گیا، وہ بیچارہ پہلے ہی بہت بھوک سے اس کا برا حال تھا، جو ایک چنے کا دانا گرا تھا وہ اس نے اٹھا کے اور جلدی سے وہ اٹھا تیزی سے اور کھا اور اٹھا کے اس نے اپنے منہ میں رکھ لیا. تو اس نے یہ منظر دیکھا نا، کنجوس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی عیش کرو گے. بتائیے. تو بعض لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں. ایک کنجوس سے کسی نے کہا بھائی یہ ذرا اپنی انگوٹھی تم مجھے دے دو. تو وہ تھوڑا کنجوس. اس نے کہا نہیں بھائی یہ میں انگوٹھی نہیں دے سکتا. اس نے کہا بھائی تمہاری نشانی ہو جائے گی کہ تم نے دی تھی. اس نے کہا یہی نشانی سمجھ لینا کہ میں نے ایک آدمی سے انگوٹھی مانگی تھی اس نے نہیں دی. بہرحال بھائی تیسرا دروازہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اب آیت سنیے، اگر ہم کسی اور دروازے سے مشکل پرچے سے کامیاب نہیں ہوئے تو اس پرچے سے کامیابی حاصل کر لیں. جہاں خیر کے کام ہو ان میں خرچ کریں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو ذہن میں رکھیے گا. جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن میں بھی اور رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، لوگوں کے سامنے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، کوئی ان کو بدلہ نہیں دے سکتا اس نیکی کا، اللہ ہی دے سکتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. وہی نام ہے نا اللہ ان وہاں پر ایمان اور تقوی پر ہے، یہاں ایمان اور انفاق پر ہے، انفاق خرچ کرنے پر. تو ایمان تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ، وہاں ایمان وہاں تقوی پر مل رہا ہے، یہاں انفاق پر مل رہا ہے، یہی نام. اور کیا چاہیے بھائی؟ لہذا ہم اس پرچے میں کامیابی حاصل کر لیں. اور یہ بھی نہیں کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہو بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں لینفق ذو سعۃ من سعتی. کیا پیارے الفاظ ہیں، کیا پیارے الفاظ ہیں، مست ہو جانا چاہیے ہم سب کو. لینفق ذو سعۃ من سعتی، جس کی جتنی وسعت ہے اتنا خرچ کرے، جس کی جتنی وسعت ہے بس اتنا خرچ کرے. مجھے ایک طالب علم نے 10 روپے ہدیہ دیا، 10 روپے ابھی کی بات ہے. میں نے اس کو لے کر چوما اور اپنے اس سے پیشانی سے لگایا، اور جو میں نے جہاں پیسے رکھنے کی جگہ بنائی ہے وہ بتاؤں گا نہیں میں نے کہاں بنائی، لیکن میں نے وہاں رکھ دیا. اور میں خود دیکھ رہا ہوں الحمدللہ پیسوں میں برکت. میں نے اس کو خرچ نہیں کیا، یعنی اس وجہ سے کہ استاد بل میں یہ نہیں سوچا کہ یہ استاد یہ سوچیں گے اتنا حقیر ہدیہ دے رہا ہوں یہ کیا سوچیں گے، اس نے یہ نہیں سوچا. اخلاص محبت عجیب چیز ہوتی ہے، اس نے دے دیا، میں نے بھی لے لیا، مجھے بھی بہت خوشی. جو ہزاروں روپے بھی کوئی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس 10 روپے سے ہوئی. تو اور واقعی اس میں برکت تھی. تو جتنا جس کی استطاعت ہو اتنا خرچ کرے بھائی، اتنا جس کی زیادہ استطاعت ہے وہ زیادہ کر لے، جس کی کم ہے وہ کم کرے، مگر کرے. اسی لیے تو حضور فرما رہے ہیں حضرت بلال سے تنگ دستی والے دور میں، یا انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اخلالا. بلال خرچ کرو، عرش والے کی طرف سے کمی کیے جانے کا خوف مت کرو. آج تک نہیں ہوا ایسا کہ کسی نے پیسہ خرچ کیا ہو، اعتدال سے خرچ کیا ہو اور بھوک سے مر گیا ہو، فاقے سے مرا ہو. اور سوچے تو صحیح، ہمارے ہم ہیں کن لوگوں کے غلام، ہم کن کی محبت کا دم بھرتے ہیں. حضرت محمد ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، یہ کون ہے؟ حضرت جعفر ابن حضرت جعفر ابن ابی طالب کے صاحبزادے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار، خاندان کے گویا فرد. اور حضرت جعفر کون تھے؟ جس دن خیبر کی فتح ہوئی ہے، کامیابی ملی خیبر کی، اس کی خوشی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اسی دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بدلے، ان کو پتہ چل گیا، وہ حبشہ سے واپس لوٹ رہے تھے، جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے. ان کو پتہ چلا کہ حضور اس وقت خیبر میں ہے، تو انہوں نے اپنا راستہ بدلا، خیبر پہنچے. تو حضور نے ان کی پیشانی کو چوما، یہاں حضور نے، ساقی تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ میں ظالم شیشے میں بھری ہوگی، کیا مستی تاری ہوئی ہوگی حضرت جعفر پر جب حضور نے ان کی پیشانی پہ بوسا دیا ہوگا. حضور نے ان کی پیشانی چومی اور اس کے بعد ان کو گلے سے لگایا، اور الفاظ کیا فرمائے؟ لا ادری بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر. میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی کامیابی کی زیادہ خوشی ہے. کیا الفاظ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی کامیابی کی زیادہ خوشی ہے. کیا الفاظ تھے. تو یہ ایک سفر میں جا رہے تھے، جنگل سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک غلام حبشی وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اور اس کے لیے کھانا لایا گیا، اس کے مالکوں نے کھانا بھیجا. کھانا کیا تھا؟ تین روٹیاں تھیں. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا، تھکا ہوا، بھوک سے برا حال ہوگا ظاہر ہے، جب آدمی جسمانی کام کر رہا ہو کھیتی باڑی کا اور اکیلا تو کتنا کام کیا ہوگا. جب بیٹھا کھانے کے لیے تو ایک کتا آ گیا، اس کو دیکھنے لگا، اس نے ایک روٹی ڈال دی، وہ اس روٹی کو کھا گیا، پھر بھی نہیں گیا وہاں سے، اور دیکھنے لگا تو اس نے دوسری روٹی بھی ڈال دی، وہ دوسری بھی کھا گیا اور پھر بھی کھڑا رہا، اس نے تیسری بھی ڈال دی، جو آخری روٹی تھی وہ بھی ڈال دی. وہ تیسری جب उसने खा ली, फिर चला गया, उसने देख लिया और तो है ही नहीं, वहां से वो कुत्ता चला गया। ये मंजर हजरत मोहम्मद इब्ने जाफर देख रहे थे। फरमाया भाई ये तुमने क्या किया? कसम तुमने तीनों रोटियां डाल दी इसको? आके हाँ ये असल में इस इलाके के में कुत्ते नहीं होते, ये कहीं और से आया था और बेचारा भूखा था, इसलिए मैंने इसको यहां, ये यहां का नहीं था क्योंकि इस इलाके में कुत्ते नहीं पाए जाते, तो मैंने इसको सारी रोटियां डाल दी इसलिए कि भूखा होगा। फरमाया तुम क्या करोगे? हाँ कोई बात नहीं, मैं साफा कर लूंगा। अच्छा, तो हजरत मोहम्मद इब्ने जाफर फरमाते मैंने अपने आप को मलामत की, जाफर तू अपने, मोहम्मद इब्ने जाफर तू अपने आप को बड़ा सखी समझता था, देख ये क्या मंजर देख रहा है तू, अपने आप को मलामत की। फिर फरमाया तुम किसके गुलाम हो, ये किसकी जमीन है, किसके गुलाम हो? मैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद का ये बाग है, मैं उनका गुलाम हूं। अच्छा 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 ठीक है। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तलाश किया उन लोग, जानते ही थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद को, उनके पास पहुंचे। फरमाया भाई ये बाग मैं खरीदना चाहता हूं, जो तुम्हारा बाग है ये मुझे बेच दो, फलां जगह पे तुम्हारा बाग है बेच दो। उन्होंने कहा आप हुजूर के रिश्तेदार हैं, आपके लिए हदिया है ये। मैं नहीं, मैं कीमत दूंगा, कीमत से लूंगा। अच्छा जी, वाजिबी सी कीमत उनसे ले ली कि भाई कीमत दे दीजिए, कीमतन भी खरीदा उसको। फिर फरमाया हाँ भाई वो जो गुलाम वहां काम करता है वो भी मैं खरीदना चाहता हूं, मैं वो गुलाम, वो बहुत कीमती गुलाम है, उसको तो हमने बचपन से पाला, वो हमारे पास ही रहने दीजिए। फरमाया नहीं, मैं उसको खरीदना चाहता हूं। अच्छा भाई आप चाहते ही हैं, आप हुजूर के रिश्तेदार हैं, कराबतदार हैं, हम आपकी बात को रद्द नहीं कर सकते, उसको भी खरीद लीजिए, उसको भी बेच दिया। फिर पहुंचे वहां उसके पास, गुलाम के पास, उससे फरमाया भाई मैंने ये बाग खरीद लिया है। अच्छा आपको मुबारक हो, औलाद उस्मान से मैंने ये बाग खरीद लिया था, आप बहुत मुबारक हो। फिर फरमाया मैंने तुझे भी खरीद लिया है। अच्छा इसका अफसोस हुआ, इसलिए कि उन्होंने मुझे बचपन से पाला था, मुझे तरबियत भी की, उन्होंने हर दीन और दुनिया का ख्याल रखा, इसका मुझे अफसोस है कि आपने मुझे खरीद लिया और अब मैं उनका गुलाम नहीं रहा। पर मैं भाई ये जो बाग है ना, ये तेरा और तू भी आजाद और ये बाग भी तेरा, तेरी मिल्कियत है। तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसका जवाब सुनिए कि अच्छा ये बात है, तो आप गवाह रहे कि मैं ये बाग पूरा का पूरा बाग अपने मालिकों को, जो अपने साबिका मालिक थे औलाद उस्मान, उनको हदिया करता हूं। ये गुलामों का हाल है, गुलामों का, कि यानी गुलामी की जिंदगी बसर की, माल तो कुछ भी नहीं था उसके पास, गुलामी था। फिर एक बाप आया, उसको भी उसने दे दिया कि जिनका मेरे ऊपर एहसान रहा, मुझे पाला पोसा तरबियत की, सारा उनका दे दिया, औलाद उस्मान को वापस लौटा दिया। ये मुसलमानों के गुलामों का हाल है, हम किन लोगों का नाम लेते हैं और क्या हमारे अमाल हैं। लिहाजा इन्फाक की आदत डालें, इन्फाक की थैली बनानी चाहिए हम सबको। ये जो है ना सदके की, तो हम थैली बनाए रोजाना उसमें डालते रहे, इससे बरकत होती है। ये बुजुर्गों का मामूल भी है। तो बहरहाल भाई इन्फाक की आदत डालें, हदिया है हदिया दे दिया, चाहे थोड़ा सा ही हो छोटा सा दे दें, और कहीं पर खैर का काम हो, मदरसा है मस्जिद है वहां दे दिया, बस इन्फाक खर्च कीजिए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि मैं एक आयत ऐसी बताता हूं कि आपके पैसे भी खर्च होंगे, पैसे वापस भी आ जाएंगे। लीजिए, और दीन हमारा बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है, अगर किसी का मिजाज हो ना तो बहुत मजेदार दीन है हमारा, खुश्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन नहादा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफाद, ये आयत अगर आप पढ़ लें तो आपके पैसों में बरकत हो जाए, आप खुद हैरान होंगे। आप तजर्बा करके देखिए, तजर्बा आजमाई शर्त है, आप कर लीजिए। جب بھی آپ کے پیسے خرچ ہوں آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ اہل جنت سے اللہ فرمائیں گے، پھل توڑتے رہو توڑتے رہو کھاتے رہو، یہاں کی نعمتیں یہاں ختم نہیں ہوں گی، یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ اس وقت فرمائیں گے. ہم یہاں پڑھ لیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور لیجئے پیسے بھی جائیں گے واپس بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، تو اب گھبرانے کی کیا بات ہے. تو بات تیسرا راستہ انفاق. چوتھا راستہ سنیے، جو میں نے ہم حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ بھائی چلو کوئی انفاق میں بھی کامیاب نہیں اور تقوی میں بھی کامیاب نہیں، استغفار بھی پورا نہیں کر پا رہا، تو اب ایک راستہ ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا، بیوی کے خطاؤں کو معاف کریں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مثال سے سمجھاتے تھے، ایک مثال سے، کہ اگر کسی سسر نے اپنی بیٹی کی شادی کی داماد سے، بعد میں پتا چلا، اور اس کو تو پہلے سے معلوم تھا میری بیٹی بہت زیادہ تیز ہے زبان کی، غصے کی تیز ہے، بعد میں معلوم ہوا اور شوہر صوفی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو میری بیٹی ہے اپنے معمول کے مطابق اس کو بہت ستا رہی ہے، بہت غصہ کر رہی ہے، بہت تنگ کرتی ہے، مگر میرا داماد جب مجھ سے ملتا ہے تو خوب اچھی طرح ملتا ہے اور کوئی شکایت بھی نہیں، نہ اس کو وہ مارتا ہے، نہ اس کو ڈانٹتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، نہ ہمارے گھر لے کر آیا اس کو کہ بھائی رکھو اس کو اپنی بیٹی کو اپنے پاس، کچھ بھی شکایت نہیں، حرف شکایت زبان پہ ہے ہی نہیں. تو حضرت فرماتے تھے سسر کا کیا جی، اور فرض کر لیجئے سسر ہو بہت زیادہ مالدار، فیکٹری آنر ہو، کئی فیکٹریاں ہو اس کی، تو حضرت فرماتے تھے اس کا جی چاہے گا کہ ایک فیکٹری اپنے داماد کے نام لکھ ہی دوں، وہ ایک فیکٹری داماد کے نام لکھ دے گا، یہی چاہے گا نا اس کا، اور لکھ بھی دے گا وہ. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ دیکھ لیتے ہیں میری بندی غصے والی، زبان کی تیز، مزاج کی ٹیڑھی، اور یہ میرا اللہ کا، یہ میرا بندہ اس کو برداشت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فیکٹری نہیں لکھتے، اپنی ولایت لکھ دیتے ہیں اس کے لیے، لو بھائی اس کے لیے ولایت لکھ دیتے ہیں. حضرت کی کیا مثال ہو، حضرت مثالوں کا بادشاہ تھے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ، مثال سے سمجھا دیا، دین کو سمجھا دیا. تو بس یہ ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک یہ بھی دروازہ ہے، بیویوں کو ہم خوش رکھیں، بیویوں کو کا خیال رکھیں، اور کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ لگائیں، بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہوئی، ختم ہو گئی بات. اس میں کیا آپ کی کوئی چوراہٹ ختم ہوئی، گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہا نا، کوئی چوراہے پہ تو آپ نہیں کہہ رہے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے سب کے سامنے بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی گھر میں ہی آپ کہیں گے، رازداری سے کہہ دیجئے بھائی جو کچھ غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دو، ختم ہو گئی بات. بہرحال یہ راستہ بیوی کا، بیوی کے ساتھ دل جوئی اور اس کو خوش رکھنا، آپ سمجھ لیجئے اگر آپ لڑکے گھر سے نکلیں گے، کبھی نکلیں کر کے دیکھ لیجئے، چلیے سارا دن آپ کا کیسا گزرتا، اچھی طرح رہیے اور بیوی کو خوش رکھیے. یہ ایک اور، یہ کون کتنے ہو گئے، چار راستے. پانچواں راستہ ادب کا، پانچواں راستہ ہے ادب، اس پر بھی قرآن کریم کی دلیل سنیے. ادب ہر چیز کا ہے، والدین کا ہے، علماء کا ہے، شیخ کا ہے، دین کی کتابوں کا ہے، قلم کا ہے، کاغذ کا ہے، مسجد کا ہے، ہر چیز، ہر جگہ کے ہم آداب سیکھ لیں، ہر جگہ کے آداب معاشرت ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، بہترین کتاب ہے، ہر چیز کا ادب ہمیں آ جائے گا. ادب پر اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سے تقوی کی شہادت، یعنی تقوی کی سند ملتی ہے. سنیے وہ کیسے. ایک دفعہ میں نے تلاوت کے دوران اللہ تعالی نے دل میں بات ڈالی، پھر میں نے حضرت والا کو جا کے بتائی، میں نے حضرت والا دل میں ایک سوال تھا جو آج حل ہوا ہے بہت عرصے سے، کہ ہمارا ظاہر تو اللہ والوں کے جیسا بن گیا لیکن باطن بھی ہمارا اللہ والوں کے جیسا ہو، اس کی کیا علامت ہے. تو قرآن کی تلاوت کے دوران یہ بات سمجھ میں آئی جب میں اس آیت پر پہنچا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ والی آیت، اور دوسری آیت ذلک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب، یہ آیت. کہ جو لوگ ہمارے نبی کے سامنے ان کے پاس حاضر ہو کر اور نبی کے وارثین بھی اس میں داخل ہیں، اللہ والے، علماء، والدین سب اس میں شامل ہیں، ان کے پاس اپنی آواز کو آہستہ کر کے، اکڑ کے بات نہ کرے، آواز کو بلند کر کے آہستہ کر کے بات کرے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے خالص کر لیا، تقوی کے لیے ان کے دلوں کو امتحنا ای اخلصا، اس کی تفسیر یہی ہے، خالص کر لیا ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، یعنی ان کے دل میں بھی تقوی ہے، ان کا ظاہر تو ہے متقی، دل میں بھی تقوی ہے. لیجئے اور ان اولیاء الا المتقون، ہمارے ولی وہی تو ہیں جو متقی ہیں، تو تقوی کی سند مل گئی، ولایت مل گئی. لیجئے یہ ہو گیا، یہ کس پر مل رہی ہے؟ ادب کے اوپر، ادب کے اوپر. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اب دیکھیے یہاں پر ایک ادب سکھایا گیا تھا آواز کو پس رکھنے کا، اب اس اگلی آیت میں توسیع ہے، وسعت ہے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ مسجدیں، والدین، علماء، دین کی کتابیں، قلم، ہر وہ چیز جو جس کو شریعت نے اہمیت دی ہے، ہر وہ چیز جس کو شریعت نے کچھ رتبہ اور مرتبہ دیا ہے، اس کا ہم ادب کر لیں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی شعائر کا، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے، دل کے تقوی کی علامت ہے. تو ادب پر، ادب پر تقوی کی سند مل رہی ہے، اور کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی دی ہوئی سند کو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ کون مسترد کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی سند ہے، اللہ کی دی ہوئی سند ہے، ادب کے اوپر مل رہی ہے ادب. تو ہم ہر چیز کا ادب سیکھ لیں، ادب ہے بڑی چیز، ادب سیکھ لو، نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. تو ادب پر یہ سند مل رہی ہے، تقوی کی ایک ولایت کا راستہ یہ بھی ہے. چلیے جی، ہم سارے پرچوں میں فیل ہو رہے ہیں، ہم ادب سیکھ لیں. دین کی کتابوں کو ہم ایسے یہاں پکڑیں، یوں نہ پکڑیں، قلم کو یہاں رکھیں اور پیر سے نہ لگائیں اور زمین پہ نہ رکھیں، اور دینی کتابوں کا خوب وضو کر کے ان کو چھوئیں، ہاتھ لگائیں، اور والدین کا ادب کریں، علماء کا ادب کر لیں، ہر چیز، ہر ادب، ادب، ادب بس. تو اس ادب پر ولایت مل جائے گی، دوستی مل، چونکہ تقوی ملے گا، دل کا تقوی کی سند مل رہی ہے، اور تقوی ہی تو ولایت ہے، بس ختم ہو گئی بات. ادب سیکھ لیں، اس راستے سے ہم ولایت حاصل کر لیں اللہ تعالی کی. کتنی چیزیں ہوئی؟ پانچ. اب چھٹی چیز سنیے، یہ اس کو ملے گی جس کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے ہاں شہید ہو کر پہنچتے ہیں، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکرا کے آئے ہیں. تو فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، لا تحسبن الذین قتل، یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا، بھائی کچھ مہلت دے دو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ان کا رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی، وہ جو کچھ اللہ ان کو دیتے ہیں اس پر وہ خوب خوش ہیں، وہاں پر خوب خوش ہوتے ہیں. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو ان سے پیچھے رہ گئے، جو ابھی دنیا میں ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ ہم سے آ کر ملیں گے اور جب ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے، تو اس پر بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ جب ہمارے پیچھے والے ہم سے آ کر ملیں گے تو ہمارے عیش و عشرت کو دیکھیں گے آ کر، کہ ہم کتنے عیش و عشرت میں، شہادت کی وجہ سے ہم نے کیا اللہ نے مرتبہ دیا ہے. تو شہادت پر بھی کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بس سمجھ لیجیے، یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، چھ دروازے ہیں، چھ دروازے، کسی سب جگہ زور آزمائی کیجیے.
ایک تو یہ کہ شوہر اگر بیویوں کو خوش رکھے تو اس راستے سے ولایت ان کو مل جائے گی، اور بیویاں اگر شوہروں کو خوش رکھیں تو ان کے لیے یہ راستہ ہے شوہروں کو خوش رکھنے کا، ان کی خدمت کر کے، تو ان کو اس راستے سے اللہ کی دوستی مل جائے گی. اگر تقویٰ اور انفاق اور دوسرے پرچوں میں کامیابی نہ ملی تو اس راستے سے اللہ کی دوستی اور تعلق حاصل کر لیں وہ. اور چھ چیزیں تو بیان ہوئی، ساتویں چیز ہے صبر، ان اللہ مع الصابرین. یہ عشاء کی نماز میں اللہ تعالی نے دل میں ڈالی بات، ان اللہ مع الصابرین. صبر کس کے ساتھ؟ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جاتا ہے. اور تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان کے ساتھ ہیں جو تقوی والے ہیں اور جو نیکوکار ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہی انعام کس پر مل رہا ہے؟ صبر پہ مل رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، وہاں بھی مع کا لفظ ہے، یہاں بھی مع کا لفظ ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں. یہاں صبر کے پر اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ مل رہا ہے. اب صبر ہے، تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک الصبر علی الطاعات، یعنی اللہ کی اطاعت پہ جمے رہنا. الصبر عن المعصیہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے رکنا. اور الصبر علی الشدائد، یعنی مصیبتوں پر کو جھیلنا، اللہ کے لیے مصیبتوں کو جھیل لینا. اب ان میں سے ایک کا تعلق تقوی سے ہے، ان تین میں سے ایک کا تعلق تقوی سے ہے، یعنی الصبر عن المعاصی، گناہوں سے رکنا، یہی تقوی ہے. تو صبر کی ایک قسم تو تقوی میں داخل ہے. دو قسمیں ہیں، ایک مصیبتوں کو جھیل لینا اور اطاعت پہ، اللہ کی فرما برداری پہ جم جانا. ہم یہ دو کام کر لیں، اگر تقوی میں ہم فیل ہو رہے ہیں تو دو کام تو کریں کہ اطاعت اللہ کی، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اس کو ہم کرتے رہیں. جو کام اللہ نے کرنے کو کہیں ان کو کرتے رہیں، جن کو نہ کرنے میں کا حکم دیا ہے ان کے ہم رکنے میں ان سے ناکام ہو رہے ہیں گناہوں سے بچنے میں. چلیے ہم دو کو اچھی طرح پکڑ لیں کہ اطاعت پہ جمے رہیں اور جو ہمیں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کو ہم برداشت کریں. تو ایک فقہ کا قاعدہ ہے، للاکثری حکم الکل، للاکثری حکم الکل، یعنی اکثر کا جو حکم ہوتا ہے وہی کل کا ہو جاتا ہے. اکثر کا جو حکم ہوتا ہے وہی کل کا ہو جاتا ہے، اکثریت کل میں ہی شمار ہو جاتی ہے. تو ایک میں تو ہم فیل ہو رہے ہیں تقوی سے، تقوی الصبر عن المعصیہ میں، گناہوں سے رکنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو صبر کی جو دو قسمیں ہیں ان کو ہم بجا لائیں، ان کو پورا کریں، تو امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس راستے سے. کیونکہ اکثر پہ عمل ہو گیا اطاعت پہ، اور دوسرا کہ دوسرے یعنی شدائد کو برداشت کرنا، مصیبت کو برداشت کرنا، اس پر عمل ہو گیا. تو للاکثر حکم الکل کے قاعدے سے ہم اس میں شامل ہو جائیں، اس راستے سے بھی اللہ کی معیت اور تعلق اور ولایت اور دوستی حاصل ہو جائے گی.
اور جہاں اللہ دے دیں، جو دے دیں، وہاں اس راستے سے ہم بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اللہ نے اتنے راستے رکھے ہیں، اللہ محروم نہ فرمائے، اللہ محروم نہ، اگر پھر بھی ہم محروم رہے کتنی بدقسمتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.